وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی خبر سے شروع کریں گے, جنہوں نے رو کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی. آگے چل کر ہم چین کا کشمیر پر بیان, فاٹا میں آبادی کی گنتی اور آخر میں امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مہم پر بات کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا کہ جنرل اسد درانی کو ای سی ایل پر ڈالا گیا ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سندھ میں ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف جنہوں نے جنرل اسد درانی کے ساتھ کام کیا تھا, بریگیڈیئر حامد سعید. جبکہ بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار نے. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. آئیے اس پہلے موضوع پر سب سے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں, جہاں سے محمد اشتیاق نے یہ خبر بھیجی ہے.
رواں ہفتے پاکستان کی فوج نے اسد درانی کے خلاف اعلی سطحی تحقیقات کا باضابطہ حکم دیتے ہوئے وزارت داخلہ سے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی تھی. وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی تجویز پر اسد درانی کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. اسد درانی نے بھارت کے انٹیلیجنس ادارے رو کے سابق سربراہ ایس اے دولت کے ساتھ مل کر ایک کتاب تحریر کی تھی, جس کی حال ہی میں بھارت میں رونمائی ہوئی. اس کتاب میں اسد درانی سے منسوب بعض حصوں اور دعووں پر پاکستان میں مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اس کتاب کی اشاعت پر اسد درانی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. ان مطالبات اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بعد رواں ہفتے پاکستانی فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر بلا کر ان سے وضاحت طلب کی تھی. فوج کے مطابق اسد درانی نے ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. فوج کے ترجمان کے مطابق اس معاملے کی تفتیش کے لیے باضابطہ طور پر ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں خصوصی عدالت تشکیل دے کر اسد درانی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم بھارت سے ابتدا کرتے ہیں, جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار ہمارے ساتھ ہیں. پشپندر کمار, یہ کتاب اسپائی کرونیکلز کی رونمائی غالباً بھارت میں ہوئی, اور رو یعنی کہ بھارت کی خفیہ ادارے کے سابق چیف اے ایس دولت نے یہ کتاب لکھی بریگیڈیئر اسد درانی کے ساتھ. یہ بتائیے, آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور عمومی طور پہ اس کتاب پر بھارت میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے؟
دیکھیے, اس کے دو ڈائمینشن بھارت میں نکالے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی اس قسم کے سگنل مودی حکومت نے دیے ہیں کہ وہ حریت کانفرنس کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی حال میں ہی پرائم منسٹر نریندر مودی چائنا سے لوٹے ہیں, اور اس کے بعد میں حافظ سعید کے سلسلے سے کچھ خبریں آئیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو کچھ 26/11 کے بارے میں کہا وہ ایک الگ معاملہ تھا. اور اس وقت ہندوستان کی حکومت جو ہے اس کے پاس جنرل الیکشن میں جانے کے لیے 7-8 مہینے رہ گئے ہیں. کچھ چیزیں جو کشمیر میں خاص طور سے بھارت کی طرف سے چل رہی ہیں, جس طریقے سے وہاں ایک آپریشن آل آؤٹ چل رہا ہے اگینسٹ دا ملیٹنسی اور ٹیررزم, اس کو بھی مجھے لگتا ہے ایکسٹینڈ کیا جائے گا رمضان کے بعد میں. تو دولت صاحب کے ساتھ مل کے جو کتاب لکھی ہے درانی صاحب نے, اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. یہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایک آرگنائز آرکیسٹرڈ چیزیں ہیں جو آگے کے پلیٹ فارم کے لیے تیار کی جا رہی ہیں. کیونکہ دولت صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یہاں لگاتار چاہے حریت کے ساتھ بات چیت پہ دباؤ ڈالتے رہے, سرکار کو بات چیت کرنی چاہیے, رشتے بہتر ہونے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب بھی شاید جو ہے جس وقت پہ آئی ہے یہ بڑے پلان کے ساتھ آئی ہے کہ اس وقت بھارت کی حکومت پاکستان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے. ڈی جی ایم او کے بیچ میں جو سیز فائر کی بات ہے وہ ہوتی رہی ہے, لیکن اس وقت کا سیز فائر جو ہے مجھے لگتا ہے کوئی پولیٹیکل سین تیار کر رہا ہے. اور اسی کے پس منظر میں دیکھیں تو نواز شریف کا جو بیان آیا تھا 26/11 پہ, وہ جو بھارت کے اندر ایک طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے ٹون ڈاؤن کیا جائے اور پاکستان کے اندر یہ ماحول بنایا جائے کہ دیکھیے صاحب پاکستان میں اتنی بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھنے والے لوگ بھی جو ہیں اپنی غلطی کو مان رہے ہیں, تو بھارت کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے.
بہت دلچسپ پشپیندر کمار, بہت دلچسپ, لیکن اب تک یہ قیاس آرائیاں ہیں. اور ہم ایک اور نقطۂ نظر حاصل کرنے کے لیے اس وقت چلتے ہیں بریگیڈیئر حامد سعید کی طرف. جیسے کہ میں نے بتایا, یہ سندھ میں ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف رہے ہیں اور انہوں نے جنرل اسد درانی کے ساتھ کام کیا ہے. بریگیڈیئر حامد سعید, آپ بتائیے کہ معلوم نہیں اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی یا نہیں, لیکن اس کے اقتباس کے حوالے سے میڈیا میں کافی خبریں بھی آئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل دورانی کو اس وقت جو ان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے, اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ملی جلی. ایک تو چیز یہ ہے کہ اس کا ٹائمنگ ایسا کچھ کو انسائڈ کیا سوء اتفاق کہہ لیں, کہ چند روز پہلے میاں نواز شریف کا جو بیان آیا ہے, بڑا ہی غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ بیان, اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی تھی, تو عین اس موقع کے اوپر یہ کتاب بھی آ گئی. اور لوگوں کا پہلا سوال یہ تھا کہ جی دیکھیں, پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر کے اوپر تو اسٹریٹ وے آپ نے غداری کا الزام لگا دیا, اور فوجی نے جو کچھ بھی لکھ دیا, ان سے کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, اور ان کو بالکل فری ہینڈ دیا ہوگا کہ جو مرضی کرتے تھے. اس کے اوپر مجبوری تھی حکومت کی کہ فوری طور پر ان کے اوپر کچھ پابندی لگائی جائے اور اس کی انکوائری کا آرڈر دیا جائے, تاکہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کا جو بورڈ ہے وہ سامنے یہ حقائق لائے کہ کیا اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے, اور اگر ہے تو کہاں پہ کیا کیا غلطی اسد درانی صاحب نے کی ہے, اور اگر نہیں تو پھر ان کو صفائی کا موقع دیا جائے, اور ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے, آپ نے کوئی آپ سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا. یہ ہے مختصر بات. اب کتاب کے میں نے چیزہ جو اس کے چیپٹر ہیں وہ پڑھے ہیں, اور ان میں کچھ چیزیں تو ایسی, سوری, پہلے بنیادی چیز میں کہہ دوں, اسد درانی صاحب کو آئی ایس آئی سے ریٹائر ہوئے 27 سال ہو چکے ہیں. 1991 میں وہ ریٹائر ہوئے, اور ابھی 2018 27 سال ہو چکے ہیں. ان کو کسی انفارمیشن تک ایکسیس حاصل نہیں ہے. یہ ان کے ذاتی تجربے ہیں, ذاتی رائے ہے, ان کے اوپر کوئی آفیشیل ان پٹ ہرگز نہیں. لہذا اس حد تک تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے, اور اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب پاکستان اور بھارت کے گزشتہ 70 سال کے تعلقات کو جب ذہن میں رکھیں, تو لوگوں کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی ایک دشمن ملک کے سابق را کے چیف کے ساتھ بیٹھ کے جنرل دورانی کو یہ کتاب لکھنے کی اور ایکسچینج آف ویوز کی ضرورت تھی, کیوں پیش آئی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب کے بیچ میں بھی بعض جگہوں کے اوپر جو ایسے دورت صاحب نے ذکر کیا, مثلا اکھنڈ بھارت کا ذکر کرتے ہیں, پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے نیبر ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی امکان ہے کہ ہم دوبارہ مل جائیں, تو اس کے پیچھے وہی اکھنڈ بھارت کی پرانی جو بھارت کی جو ایک رٹ ہے وہ بیچ میں دکھائی دیتی ہے. جس کا اگرچہ دورانی صاحب نے ٹھیک جواب دیا کہ اس وقت ایک ملک تھا, پھر اس کے بعد دو بنے, دو کے بعد 3 بن گئے, تو اب جب ایسٹ پاکستان یا فارمر ایسٹ پاکستان, بنگلہ دیش اور پاکستان ایک نہیں بن سکتے, تو پھر پاکستان اور بھارت ایک کیسے بن سکتے؟
جی, لیکن بریگیڈیئر حامد, آپ نے ٹائمنگ کی بات کی, اور میرا خیال ہے پشپیندر کمار نے بھی اسی طرف اشارہ کیا, جو کہ ایک دلچسپ بات ہے. اور اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک اسپیشل ہاٹ لائن کا قیام ہوا ہے ایل او سی پر, جس میں دونوں طرف کے جو ہیں ڈی جی ایم اوز وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کیسے لایا جائے. گزشتہ دنوں را کے جو ہیں سابق چیف اے ایس دولت, انہوں نے بھی پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا کو دعوت دی کہ وہ بھارت آئیں اور بات چیت کریں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بین الاقوامی تناظر ہے ان چیزوں کا؟
یہ ایک اسسمنٹ اور ایویلیویشن والی بات ہے, اس کا کوئی اتھینٹک پروف کسی کے پاس نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں, لیکن آپ بولیں کہ اس لیے کہ مستند چیز آپ کے پاس ہے تو وہ نہیں ہے. یہ تو آپ مختلف واقعات کو 1, 2, 3, 4 کو اکٹھا کر کے آپ ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ نتیجہ 100% غلط بھی ہو سکتا ہے, اس حد تک صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس کے پس منظر میں کوئی قوتیں, بین الاقوامی قوتیں, وہ بھی کارگر دکھائی دیتی ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مخلصانہ کوشش ہو. اپنے طور پر. لہٰذا اس کے متعلق حتمی رائے دینا جو ہے اس سٹیج کے اوپر یہ ممکن نہیں.
پشپندر کمار, آپ بتائیے کہ بھارت میں کس حد تک یہ روایت ہے کہ خفیہ اداروں کے سربراہان جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ کتابیں لکھتے ہیں, جو دولت نے, اے ایس دولت نے کیا, یہ کتنا غیر معمولی ہے؟
دیکھیے, دولت صاحب کو لے کر کے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کشمیر کے معاملات میں جس وقت وہ ایکٹیو تھے رو میں, اس وقت بھی ان کی رائے کو بڑی ترجیح دی جاتی تھی, اور مودی سرکار میں بھی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ ابھی بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں اور بیچ بیچ میں رائے دیتے رہے ہیں. اس کتاب کو لے کر کے پاکستان کی طرف سے جو ویزے کی پرمیشن کی بات آئی تھی وہ تو بھارت سرکار نے نہیں دی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ منموہن سنگھ سے لے کے بھارتی جنتا پارٹی کے کئی لیڈر اور دیگر لوگ اس میں موجود تھے, اور یہ باقاعدہ ویڈیو کانفرنسنگ سے ان کا وہاں سے اس کتاب کے اوپر پورا ان کا ایک طریقے سے ان کا بریف لیا گیا, ان کے کیا تاثرات ہیں یہ کہا گیا, اور یہ کتاب ہندوستان میں ایک فائیو سٹار ہوٹل میں لانچ بھی ہو گئی. تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس دور میں اس طریقے سے آئی ایس آئی کے ایک سابق صدر کی کتاب لکھی, اس میں روک کا بھی ایک آدمی پرانے ہندوستان کے چیف شامل ہیں, اور وہ بہت ساری چیزیں تشویش کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ویسا بھی ہو سکتا ہے, اور حکومت اس پہ چپی سادھے ہوئے ہے. اگر چیز بڑھتی ہے آگے تو حکومت اس کو اون کرے گی, اور نہیں بڑھتی ہے تو وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ایسے حالات بنے ہوئے ہیں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی نریندر مودی کی حکومت جو حریت کانفرنس سے نہیں بات کرنا چاہتی تھی, کیونکہ یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ کریشن ہے, اور وہ یہ بات چیت کی بات کہہ رہے ہیں. تو جب حریت کانفرنس سے بات چیت کی بات پیش رفت ہو گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ان سے بات چیت کرنے کو ہم تیار ہیں, بشرطے کہ وہ تیار ہو, اب حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بات چیت میں پاکستان کو شامل کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبا دب کھچاؤ رہا ہے مودی سرکار کا. اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے یہ کتاب کی جو ٹائمنگ ہے اور اس میں جو چیزیں بات کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس میں ان کی بھی رائے ہے اور ان کی بھی رائے ہے, لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کو بھی جنرل الیکشن میں جانا ہے اور بھارت کو بھی جنرل الیکشن میں جانا ہے. لیکن یہ میں نہیں مانتا کہ بھارت اور پاکستان کے اندر کوئی بہت جو ہے وہ ایک خاص قسم کی چیز پیدا ہو گئی اور بڑی اچھی سوچ پیدا ہو گئی. اس کے پیچھے جو انٹرنیشنل جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اس میں چائنا بھی شامل مجھے لگتا ہے, اور یہاں مانا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی ہے. تو چائنا امریکہ کی دونوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور اب اگر اگلے ایک دو مہینے کے اندر جیسے رمضان ختم ہوتے ہیں تو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب میں جو باتیں کہی گئی ہیں دونوں طرف سے جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونے والی ہے.
جی, اگر کالز ہوں گی تو ہم کالز بھی لیں گے, لیکن ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر حامد سعید سے. بریگیڈیئر حامد, یہ کتاب میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں, اخبارات میں جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق, اسپائی کرونیکلز میں یہ بھی ایک قصہ دیا گیا ہے کہ مشرف پر جو حملہ ہوا تھا وہ معلومات رو نے فراہم کی تھی. اگر رو نے آئی ایس آئی کے ساتھ تعاون کیا اور یہ غیر معمولی بات انہوں نے اپنے لکھی ہیں جنرل اسد دورانی نے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی سرونگ رہے ہیں, ان کے کانٹیکٹس بھی رہے ہوں گے, تو یہ لکھنے میں آپ کے خیال میں کیا برائی ہے؟
نہیں دیکھیں, لکھنے کی حد تک تو معصومانہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ذاتی آراء پر مبنی ہے, اس کے بیچ میں کسی انفارمیشن تک کسی کی پہنچ نہیں تھی. 27 سال کے بعد آپ کے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتے, نہ ہی آپ کو کوئی اوبلائز کرتا ہے حساس قسم کی معلومات سے. یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ایویلویشن ہو سکتی ہے, اسسمنٹ ہو سکتی ہے, اظہار رائے ہے, خیال آرائی ہے, اس کو آپ اتھینٹک نہیں کہہ سکتے. لہٰذا آپ اس کو اگر بیس مانتے مان کے آپ آگے چلیں گے, جیسے کہ ہمارے دوست پشپندر صاحب بول رہے ہیں, تو مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے, جو نتیجہ ممکن ہے درست ہو, یہ جو ممکن ہے درست نہ ہو. لیکن اوورآل ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور ان کے بیچ میں جو ٹینشن ہے یہ انٹرنیشنل ٹینشن کا باعث بنتی ہے کہ اتنے قریب ہیں کہ چند سیکنڈ کے اندر خدا نخواستہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کرنے کے اہل ہیں, اور اس سے ایک عالمگیر سطح کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہر بندی کی خواہش ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں اور چیزیں یہ مذاکرات کی میز پر اپنے معاملات طے کر لیں, تاکہ لڑائی بھڑائی کی نوبت نہ آئے اور پورا دنیا کا جو امن جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے. तो इसलिए अगर उनका ऐसा ख्याल है तो इसको हम बेहद क्यास नहीं कह सकते, इसका इम्कान हो सकता है।
आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इस फैसले पर कि आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक किताब लिखी जो कि रॉ के साबिक सरबराह के साथ लिखी गई थी। हमें इस वक्त बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, उनके सवालात लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
इस मौजू पर कॉल्स लेते हैं और नौशेरा से हमें कॉल किया है बाबा डेडी ने, नए कॉलर है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
बाबा डेडी बात कर रहा हूँ। बाबा डेडी बात कर रहा हूँ नौशेरा से।
जी जी बात कीजिए।
बात दरअसल ये है ना कि मुशर्रफ प्रेसिडेंट रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, दुरानी से कौन पूछेगा जी।
ये आर्मी पूछ रही है। आपके कॉल करने का शुक्रिया। रावलाकोट से सैयद हबीब शाह
जी, सलामकुम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जब कभी भी इंडिया या पाकिस्तान की बात होती है तो कहते हैं दुश्मन मुल्क, तो 1993 में इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया में पसंदीदा मुल्क करार दिया था, और गालिबन 2011 या 12 में पाकिस्तान ने इंडिया को पसंदीदा मुल्क करार दिया। तो अब ये किताब अगर लिखी है, अगर ये कोई अमन के हवाले से कोई पेशकदमी कर रही है और बगैर पढ़े इन पे पाबंदी और इस तरह की गुफ्तगु पाकिस्तान में शुरू हुई है जबकि इंडिया में नहीं हुई है, तो मैं ये मुझे कुछ वक्त से पहले की बात लग रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो आदमियों ने लिखने और बोलने की आजादी होती है, अगर 23 साल का रिटायर्ड आदमी कोई किताब लिखता है तो मेरे नजदीक कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। मियां वाली से मुरीद खान।
जनाब दौस कर रहा हूँ। ये जनाब ये कुछ भी नहीं है, ये पानी में झगड़ा मारने वाली बात है। असल में पाकिस्तान को चाहिए कि वो अभी कश्मीर के मसले पर इंडिया से बिल्कुल बात न करे। बातों को गुजर गया है, इंडिया ने बहुत जुल्म किया है, वो जो लोगों को अंधा कर रहा है, लोगों को तबाह बर्बाद कर रहा है, और अभी उसका मुंह काला हो गया है। अल्लाह के फजल है अभी जो है ना कश्मीर आजाद होगा और उसको उसको मुंह खानी पड़ेगी इंशाल्लाह इंडिया को। बहुत मेहरबानी,
शुक्रिया। और यही हमारे लिए मौका है कि हम चीन का जो मौकफ है कश्मीर पर, इसके हवाले से आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाएं। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ रहें क्योंकि हम अनकरीब गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे जहां जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने काफी सारे रास्ते बनाए हैं, पुल बनाए हैं। आज भी चीन का बयान आया है, पहले भी आता रहा है, लेकिन आज भी उन्होंने अपना बयान दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि ये दोनों के मुआशी फायदे में है। हमें ये रिपोर्ट मौसूल भी हुई है, मोहम्मद जलील ने ये रिपोर्ट भी तैयार की है और हम आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
ये बात चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान खा चिन यिंग ने मामूल की न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान को तारीखी तौर पर वर्से में मिला है और उनके बकौल इस मामले को बातचीत और मुशावरत के जरिए मुनासिब तरीके से तय करने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान में 2009 से नाफिस गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर मनसूख करके गिलगित बल्तिस्तान आर्डर 2018 की मंजूरी दी थी और भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले पर एहतजाज किया था। तहम पाकिस्तान पहले ही गिलगित बल्तिस्तान आर्डर से मुतल्लिक भारत के एहतजाज को मुस्तरद कर चुका है। भारत गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا آ رہا ہے، اور اسی بنا پر نئی دہلی پاکستان کے شمالی علاقے سے گزرنے والے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے یعنی سی پیک پر احتجاج کرتا آ رہا ہے۔ تاہم چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چنگ جنگ نے کہا کہ وہ متعدد بار یہ بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ سی پیک چین اور پاکستان کے درمیان طویل مدت کے لیے باہمی تعاون کا ایک فریم ورک ہے، جس کا مقصد مقامی بنیادی ڈھانچے اور لوگوں کے ذرائع معاش کو بہتر کرنا ہے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ چین کا یہ موقف رہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
دیکھیے چائنا کی پوزیشن اب پچھلے کوئی 1982 سے یہی پوزیشن چائنا کی چل رہی ہے کہ یہ ایک کلونیل لیگسی ہے، یعنی برٹش نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کریں، دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔
چین کی طرف سے کشمیر سے متعلق بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان اور بھارت نے 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے فائر بندی سمجھوتے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، اور دونوں فوجی عہدیداروں نے صورتحال کو بہتر کر کے امن کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم لوٹتے ہیں نئی دہلی، جہاں سے پشپندر کمار ہمارے ساتھ ہیں۔ پشپندر کمار، آپ نے سنا بھارت کو اعتراض ہے گلگت بلتستان آرڈر پر، یہ بتائیے کہ کیونکہ کشمیر کا معاملہ ابھی تک متنازع ہے دونوں ملکوں کے بیچ، وہ کون سی شرط ہے جس کی بنیاد پر گلگت بلتستان آرڈر کو بھارت قبول کرے گا؟
دیکھیے، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں بات چیت ہو رہی ہے، یہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو فورن اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر بات چیت بھارت کی چائنا کے ساتھ ہوئی ہے، اور بھارت شاید اس کے اوپر اپنا دعویٰ چھوڑ دے، اور یہ تمام جو ایک دوسرے کی نکتہ چینی ہو رہی ہے، ہائی کمشنر کو بلایا جا رہا ہے، یہ بیسیکلی ایک پوسچرنگ ہے، اور باقی پاکستان آکوپائڈ کشمیر کا جو معاملہ ہے، جسے آزاد کشمیر پاکستان کہتا ہے، اس کے اوپر کوئی دونوں میں سمجھوتا ہو جائے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے یہاں جو ہے سیاسی طور پہ بھی ہم کو اس کا کچھ کچھ حالات ایسے ملتے ہیں کہ اس پہ کانگریس بھی تیار ہو جائے گی۔ اب وہ الیکشن کا معاملہ ہے، اس لیے وہ ان کو بھی تھوڑا بہت اس کا ورودھ کرنا ہے، لیکن بھارت اور پاکستان میں بارڈر طور پر مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کو لے کے کچھ طے ہوا ہے، اسی لیے ISI بھی اس میں شامل ہے، اس میں آرمی بھی شامل ہے، اور جو سول حکومت ہے وہ بھارت کی طرف سے یہ مانا جاتا ہے کہ سول حکومت جو ہے اس کا اپنا کوئی بہت بڑا رول ہوتا نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے ریلیشن میں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف چائنا کا یہ بھی کہنا کہ صاحب بھارت اور پاکستان کو دونوں کو مل کر کے اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، دونوں کا معاملہ ہے، دونوں کو ڈیولپمنٹ پہ دھیان دینا چاہیے، اور گلگت بلتستان پہ بھارت کا ایک جو ورودھ ہے وہ بڑا رسمی لگتا ہے کہ انہوں نے بڑے رسمی طور پہ اس بات کو کہہ دیا ہے، جس کا بھارت میں بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ صاحب آپ نے ورودھ درج کر دیا اپنی جگہ ہے، لیکن لارجر جو گیم ہے وہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کشمیر پہ کوئی جو ہے وہ سمجھوتا ہونے والا ہے، ایسا مانا جا رہا ہے بھارت کے اندر۔
اس وقت ہمارے ساتھ سی پیک میڈیا فورم کے رکن نثار عباس ہیں، ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ نثار عباس، آپ بتائیے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فوج نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی کام شروع کر دیے ہیں، غالباً کوئی ٹیلی فون کا بھی سسٹم وہاں جاری ہے، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔
جی، اس وقت گلگت بلتستان میں ہو رہا جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے وہاں فوج بھی مانیٹر کر رہی ہے، جبکہ جو آرمی کا ایک کنسٹرکشن سے مربوط جو وہ ہے ادارہ ہے FW، وہ اس وقت گلگت کدو روڈ تعمیر کر رہا ہے، جبکہ چائنا سے پاکستان کے درمیان جو آپٹیکل فائبر کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کی جو سہولیات فراہم کر رہی ہیں، اس سے لے کر ہر معاملے میں جو ہے سہولیات، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور دیگر سیکٹرز میں سہولیات پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، خاص طور پر جو دور افتادہ علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، جہاں تک رسائی بڑی مشکل ہے، وہاں پہ سہولیات دینے کے حوالے سے آرمی کا بڑا اہم رول رہا ہے اور ابھی جاری ہے۔ جی جی،
ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حامد سعید ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر حامد، اس پر ذرا تبصرہ کیجیے، چین کا بیان آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن آج انہوں نے دوبارہ سے اس کو دہرایا کہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اور بھارت کو اپنے درمیان حل کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں یہ بیان پاکستان کے لیے کتنا قابل قبول ہے؟ اس میں کیا پیش رفت آپ دیکھتے ہیں؟
دو چیزیں ہیں جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک پوزیشن ہے ڈی جے اور ایک ہے ڈی سیکٹر. مثلاً کشمیر کے اوپر ڈی جے اور پاکستان کا ہمیشہ سے پاکستان کا حق بنتا ہے اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ پاکستان کو ملنا چاہیے, اور یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ بھی اس کے حق میں موجود ہیں. اور ڈی تک تو یہ صورت حال ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان قابض ہے اور وہ اس کے سخت مست ہونے کو تیار نہیں. اسی طرح اگر یہ اس کو ہم اس کا حصہ مان لیں گلگت بلتستان کو, تو پھر ڈی فیکٹو یہ پاکستان کے پاس ہے. اگر ڈی فیکٹو وہ ادھر کشمیر ادھر ہے تو ڈی فیکٹو یہ پاکستان کے پاس ہے. لہذا اس کے اوپر میرے خیال میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ خاص نہیں آئے گا. البتہ جو چین کی پوزیشن ہے, چین نے یہ وضاحت دی ہے کہ ہم اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے, لیکن ہماری جو اسٹیٹس پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے. اس لیے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے تو آپ دونوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اس میں ہم پارٹی بننے کو تیار نہیں ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ پورے کشمیر کا آپ نے کیا حل کرنا ہے اور اس کے بیچ میں اس کا بھی حل ساتھ ہی آ جائے گا. لہذا ہمارے اوپر آپ کا جو اعتراض ہے وہ درست نہیں ہے. ہم اس پوزیشن کو مینٹین کرتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آج یہ پاکستان کے قبضے میں ہے اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے کام کے ساتھ میں شیپ پہ کرور یہ بن رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں. یہ ہے جی پوزیشن.
پشپندر کمار, ہمارے پاس دو منٹ ہیں, لیکن روس کا بھی ایک کردار بڑھ رہا ہے خطے میں. ہم اس وقت چین کی بات کر رہے تھے, لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ روس نے بھی یہ طے کیا ہے کہ اگست میں دونوں بھارت اور پاکستان کی فوجیں مشق کریں گے روس کے کسی ایک شہر میں. ان کا جو کردار بن رہا ہے روس کا خاص طور پہ, اس کے بارے میں بات کیجیے.
دیکھیے, ابھی ابھی کچھ دن پہلے بھارت کے پردھان منتری یکایک جو ہے وہ روس گئے اور وہاں پوتن صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس جو وزٹ ہے اس کو بہت امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پوتن صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت کے پردھان منتری نے 15 اگست کو جو یوم آزادی کا دن ہوتا ہے اس وقت بلوچستان کا ہلکا سا انہوں نے تار چھیڑا تھا, اور اس کے بعد میں اس بات کو ایک دم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ضم کر دی گئی اور بات ختم ہو گئی. تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ رشیا نے اس چیز کی طرف بڑھنے کے لیے منع کیا ہے. ایران بھی نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے معاملے کو اٹھایا جائے, تو بھارت خاموش ہو گیا, رشیا بھی خاموش ہو گیا. اب معاملات سارے بزنس کے ہیں. رشیا جس حالات میں ہے اس میں اس کو بھارت کی مدد بھی چاہیے, اور وہ بھارت کو کم ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے, کیونکہ بھارت اس کا ایک بڑا ٹریڈیشنل پرانا دوست رہا ہے. لہٰذا بھارت یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ ہم ناٹو کے ساتھ چلے گئے ہیں پورے طور پہ. لہٰذا رشیا کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس پورے خطے کے اندر. تو جہاں ہم چائنا کو امپورٹنس پوری دیتے ہیں, جہاں ہم امریکہ کو دیتے تھے اب تک, اب رشیا بھی اس میں ایک پلیئر ہے, اور رشیا بھی چاہتا ہے کہ جموں کشمیر کا جو پورا معاملہ ہے اس کو مل بیٹھ کے سلجھا لیا جائے. اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں ہیں بزنس کی جو ہے, کاروبار کی ہے, تجارت کی ہے, اس طرف بڑھا جائے. تو یہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے چاروں طرف کہ کشمیر پہ بھارت نے یہ کہا اور پھر ہم نے یہ کہا, لیکن جس طریقے سے بھارت کی حکومت پچھلے ایک مہینے سے کام کر رہی ہے, اس سے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے بھارت کی, کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے بھی ریزولوشن پاس کیا ہوا کہ پاکستان سے ہم کو واپس لینا ہے, یہ تمام ساری پوسچرنگ ہے. مجھے لگتا ہے ان ریزولوشن کا ایک وقت کے بعد ریلیونس ختم ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر لوگ اس وقت اس ملک میں جو ہے وہ کچھ کسی نہ کسی قسم کے کنسیشن کو لے کر کے کسی بھی طریقے سے لے دے کے کوئی بات ہو جائے. تو جو بھارت کا ہارڈ لائنر ہے اور بھارتی جنتا پارٹی ہے, اس کے پاس اتنی پاور ہے, اور جب وہ یہ کام کرے گی تو دیگر جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی کوئی اس کے خلاف نہیں بولنے جا سکتی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کوئی نہ کوئی ایسا ضرور وہ پوسچر لینے والا ہے یا اسٹیپ لینے والا ہے جس میں بھارت کی اپنی ہی اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آئے گی, اور اس کا ہو سکتا ہے کچھ لوگ الیکشن میں استعمال کریں, لیکن لارجر پاپولیشن اس وقت ملک میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جس طریقے سے روز لاشیں گر رہی ہیں, روز کشمیر میں معاملات خراب ہو رہے ہیں, اس سے تنگ آ چکی ہے. ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ رشیا بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے بھارت پہ دباؤ بنائے گا کہ وہ بات چیت کا کوئی راستہ نکالے. اور یہ جو ڈی جی ایم او کی بات ہے, یہ جو عبداللہ کی کتاب اور دورانی تک کتاب ہے, یہ میں مانتا ہوں کہ یہ کسی پروگرام کے تحت اس وقت آئی ہے, ادروائز اس کتاب کا اس وقت کوئی ریلیونس نہیں تھا.
اور اتفاق یہ ہے کہ آپ اور بریگیڈیئر حامد سعید دونوں اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار, اور پاکستان سے تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے فاٹا, اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور آج کہا یہ گیا ہے کہ ابھی تک فاٹا میں صرف 2 ملین ووٹرز کی گنتی ہوئی ہے. فاٹا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ تعداد وہاں موجود ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے فاٹا کے ماہر, جو زلان کمیونیکیشنز کے ہیڈ بھی ہیں, ڈاکٹر اشرف علی. ڈاکٹر اشرف, آپ کو ہم پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں اسی موضوع پر, اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. پیش کر رہے ہیں.
ایک عرصے تک شورش پسندی اور دہشت گردی کا شکار رہنے اور عسکری پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے باعث قبائلی علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک کے دیگر علاقوں میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے, جن میں سے بہت سے خاندانوں کی بتدریج اپنے علاقوں میں واپسی بھی ہوتی رہی. لیکن اب بھی ایک قابل ذکر تعداد میں قبائل ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکن غلام وزیر کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں ابھی تک عارضی بے گھر قبائلیوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے, لہٰذا یہ کہنا کہ یہ فہرست صحیح اعداد و شمار ظاہر کرتی ہے غلط ہوگا. قبائلی علاقوں کے سیاسی اتحاد فاٹا پولیٹیکل الائنس کے ایک عہدیدار نثار محمد نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا.
فاٹا کے جو پاپولیشن ہے, اگر ادھر ہم جو ہے نا ادھر ہم پولیو ڈراپ بچوں کو 5 سال کی کم عمر بچوں کو پولیو ڈراپ دیتے ہیں تو اس کا تعداد بنتے 10,24,000 سے پرسنٹیج نکالا جائے تو ہم 1,30,40,00,000 پلس پہنچ سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں اب جو ہم مرج ہوئے ہیں اور یہ علاقے میں ڈیولپمنٹل کام شروع ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ آہستہ آہستہ موو کریں گے, اور میرے خیال میں آئندہ 10 سال میں یہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں 10-5 سال میں واپس اپنے علاقوں میں آئیں گے اور اپنے علاقے آباد کریں گے. پھر پتہ لگے گا کہ ادھر کتنا ووٹ ہے. یہ جو ابھی اس نے جو بھی کیا ہوا ہے یہ بالکل فیک ہے, یہ ویسے کاغذی جمع بندی کی ہوئی ہے.
گزشتہ سال مردم شماری کے وقت بھی ایسے بہت سے تحفظات سامنے آئے تھے کہ جن میں قبائلیوں کے اعداد و شمار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا. تاہم شماریات کے محکمے سے وابستہ حکام کا کہنا تھا کہ یہ اندراج بین الاقوامی طور پر رائج معیار کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے. ایک اور سرگرم سیاسی کارکن محسن داوڑ کے خیال میں رجسٹرڈ ووٹرز کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے, ان کے بقول جب آبادی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا تو انتخابی عمل کو کیسے اطمینان بخش کہا جا سکتا ہے.
یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جو سینسس ہوا, سینسس جب ہو رہا تھا تو کافی لوگ ڈسپلیسڈ تھے اس وقت فاٹا میں. کچھ لوگ افغانستان میں تھے اور کچھ لوگ پاکستان میں انٹرنلی ڈسپلیس تھے, تو ان لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. تو وہ آئی ڈی پیز جو افغانستان چلے گئے وہ تو صرف کاؤنٹ نہیں باہر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی ڈی پیز جو انٹرنلی ڈسپلیس تھے جو بنو میں یا دوسرے پاکستان کے شہروں میں, تو وہ بھی اس کاؤنٹ میں نہیں آئے. تو یہ بالکل ایک فیئر کاؤنٹنگ ہوئی نہیں, نہ ہی ایک فیئر سینسس ہوئی ہے.
ملک میں عام انتخابات 25 جولائی کو منعقد ہونے جا رہے ہیں, اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے مردم شماری کے صرف عبوری نتائج کی بنیاد پر نئی انتخابی حلقہ بندیاں بھی کی گئی تھیں, اور اس پر بھی سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے تحفظات سامنے آ چکے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ڈاکٹر اشرف علی, بنیادی طور پہ یہی سوال آپ سے کہ جو محسن داور نے سوال اٹھایا کہ فاٹا کی آدم شماری اگر صحیح نہیں ہوئی تو پھر عوام کی مرضی کا کیسے اظہار ہوگا آنے والے انتخابات میں؟ جی ڈاکٹر,
تو اس میں
جی
جب سینسس ہوا تھا تو اس میں ایک بنیادی سوال جو لوگوں کے اعتراضات سامنے آئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا قبائلی عوام کی جانب سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے عوام کی آبادی اس وقت 1 کروڑ سے کم از کم زیادہ ہے. کم از کم یہ 1 کروڑ ہے اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو. تو ایک بنیادی سوال تو یہ ہے کہ اس میں پھر 2 ملین ووٹرز کی رجسٹریشن یہ ایک کچھ مناسب نہیں لگتا. تو اس حوالے سے اعتراضات یہاں پہ بھی کافی سارے آ رہے ہیں کہ یہ اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جب ہم بات کرتے ہیں نارتھ وزیرستان میں جب آپریشن ہوا تو وہاں سے نقل مکانی شروع ہو گئی, ایک ایجنسی سے ہو کے کوئی 10 لاکھ کے قریب حکومتی اعداد و شمار کے مطابق وہ باہر نکل آئے, ڈسپلیس ہو گئے. تو اگر وہ لوگ واپس جا رہے ہیں, حکومتی بینچوں کا کہنا یہی ہے کہ کوئی 98% کے قریب لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں, تو اگر وہ سارے لوگ فاٹا میں واپس چلے گئے ہیں تو پھر تو یہ رجسٹریشن میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ پرسنٹیج کچھ زیادہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی 4 صوبے ہیں وہاں پر جو پرسنٹیج انکریز ہوئی ہے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے, وہ فاٹا میں بہت زیادہ کم دکھائی دے رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں سینسر, یہ جو ابھی اعداد و شمار آئے ہیں, یہاں پہ جو جینڈر گیپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے فاٹا کے حوالے سے. صرف 8 لاکھ خواتین جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ فاٹا میں ویسے بھی عام لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے, تو پھر رہی بات خواتین کی, وہ تو آتے ہی نہیں ہیں. اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر خواتین 10% ووٹ جہاں پہ نہیں ڈالنے آتے وہاں پہ الیکشن نل اینڈ وائڈ کنسیڈر کیے جائیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا اگلے الیکشن میں, کیسے ہم انشور کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین ووٹ ڈالنے آئے, کم از کم ہر حلقے میں جو ہے وہ 10% خواتین کیسے ووٹ ڈالنے آئیں گے.
تو کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اعداد و شمار ابھی بھی صحیح نہیں ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے تو اس کی وجہ سے کیا لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے, کیا احتجاج ہوگا, کیا توقع ہے؟
میرا خیال ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ چونکہ ابھی فاٹا کی مین سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے, اور جو بنیادی سوالات وہاں پہ اٹھ رہے تھے وہ یہی تھے کہ چونکہ فاٹا کو ایف سی آر کے تحت رہ کر وہاں پہ عوام کو سیاسی عمل سے نکالا گیا, وہاں پہ ان کو سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننے دیا گیا, وہاں پر ان کو فیصلہ سازی کا حق نہیں دیا گیا, وہاں ان پہ ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھا گیا. تو اگر ہم فیصلہ سازی میں اس کے داخل ہونے کی بات کرتے ہیں, سیاسی عمل میں اس کو انکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہاں پر ان کو رجسٹریشن کے حوالے سے, چونکہ وہ لوگ زیادہ تر ابھی سیٹلڈ ایریاز میں ہیں یہاں پہ. تو ابھی 2 مہینے تک میرا خیال ہے ایک کمپین چلی ہے وہاں پہ لوگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر کیا جاتا ایک منظم انداز میں, ایک منظم کیمپین کے ذریعے, کیونکہ وہاں پہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیاسی عمل میں شریک کریں گے اور آپ ان کو سینس آف اونرشپ دیں گے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہوگی. اس کا ایک اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو لوکل گورنمنٹ میں آپ لے کے آئیں, اس کو سیاسی عمل میں اس کو حصہ دے دیں, اس کو اپنا آئینی اور دستوری حق دے دیں, تاکہ اس کی جو احساس محرومی ہے, اس کی جو مایوسیاں ہیں وہ ختم ہو. اور اس کا بنیادی اور ایک اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سیاسی عمل میں لایا جائے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں, ایک زبردست ایکسائٹمنٹ ہے جنرل الیکشنز کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے اگر یہ مایوسیاں لوگوں کی اس طرح برقرار رہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ لوگ پھر ہو سکتا ہے ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم ہی نہ کریں.
اور جانے سے پہلے یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ فاٹا کو کے پی میں ضم کیا جا رہا ہے, کیا جائے گا, تو ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو گنتی ہوئی ہے لوگوں کی وہ پھر آگے چل کے تو بے معنی ہو جائے گی نا؟
نہیں, بے معنی تو نہیں ہو جائے گی, ایک پروسیس ہے, ایک عمل سے ہم گزرے ہیں. میرا خیال ہے ابھی کافی گنجائش ہے, ابھی روم ہے امپرومنٹ کے لیے, گیپس ہیں, کچھ گورننس کے ایشوز ہیں. ہمارا چونکہ ہم 118 سال بعد اس کی مرجر کی بات کرتے ہیں, ان کی مین سٹریمنگ کی بات کرتے ہیں, ان کو سیاسی عمل میں حصہ دینے کی دلانے کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ایشوز ہوں گے ضرور, کچھ چیلنجز ضرور ہوں گے, اس قسم کے مسئلے مسائل ہوں گے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ حل ہوتے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اگر تھوڑی سی وہ مظاہرہ کریں, اور میرا خیال ہے اس حوالے سے کچھ مزید سنجیدہ کوششیں کریں تو ان کے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ابھی لوکل ابھی قومی اسمبلی کے لیے الیکشنز تو ابھی ڈیو ہے, 25-26 جولائی کو یہ ہونے ہیں, لیکن لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اور اسپیشلی جو صوبائی اسمبلی میں ان کی فاٹا کے عوام کی نمائندگی کی بات ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے ابھی ہمارے پاس کافی سارا ٹائم ہے اور یہ سارے ایشوز جو ہے یہ حل ہو سکتے ہیں اتنے ٹائم میں. تو میرا خیال ہے یہ مسئلے تب تک حل ہونے چاہیے اور حل ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے قبائلی علاقوں پر ماہر اور زالان کمیونیکیشنز کے سربراہ ڈاکٹر اشرف علی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ میں نسل پرستی, اور یہ موضوع اس لیے بھی ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ کل ایک ٹیلی ویژن سیریز اے بی سی کی ایک مقبول ہوسٹ ویلری جیرٹ کو نکالا گیا کیونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی ایک ساتھی کے خلاف ٹویٹ کیا اور اس میں بہت ہی زیادہ توہین آمیز باتیں کی. صدر ٹرمپ کی جو حامی تھیں, ان کی جو مشیر تھیں, وہ افریقی نجات کی تھیں. ہمیں اس وقت اس موضوع پر جوائن کیا ہے کمیونٹی میں کوشاں توفیل احمد نے, میریلینڈ سے تعلق ہے ان کا, جبکہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں بلاگر عدنان عادل. اور توفیل صاحب, آپ نے سنا ہوگا اور ٹیلی ویژن پہ یہ سب سے بڑی خبر ہے کل سے, کہ یہ بہت ہی مقبول خاتون روزین بار نے جس طرح کی باتیں کیں صدر اوباما کی ساتھی کے خلاف, اور ماضی میں بھی یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہیں, آپ کے خیال میں اس کا جو رد عمل ہوا اور اے بی سی نے ان کے شو کو جس طرح سے بین کر دیا, اس رد عمل کے بارے میں کچھ بتائیے.
تو فیل اے بی سی نے جو بھی فیصلہ کیا وہ لوگوں کے جو اس ملک میں لوگ رہتے ہیں, اس ملک کے لوگ کوئی چیز بھی برداشت کر لیں, لیکن یہ نسل پرستی جو ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ اس کو کسی حالت میں برداشت نہیں کر رہے ہیں, اور اسی لیے اے بی سی کے چیئرمین اور ان کے جو ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے ان کے خلاف اتنا سخت ایکشن لیا کہ ان کو پروگرام سے بالکل علیحدہ کر دیا. اور جو باتیں کی وہ نہایت ہی نامعقول باتیں تھیں, لیکن ایک ہوا یہاں ملک میں چل رہی ہے. جیسے آپ یقین جانیں کہ غزہ اور اسرائیل کے معاملے میں بھی یہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سچ بات کرو, غلط بات مت کرو, اگر 60 آدمی مرے ہیں غزہ میں اور ان کے اپنے غزہ کے لوگ, تو اس کو کنڈیم کرو, اس کو برا بھلا کہو, لیکن تم لوگ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو. اسی طرح سے کل رات کو ریسزم کے اوپر بہت بڑا اجتماع تھا اور ایم این سی نے کیا تھا, اور اس میں ویلری جیرٹ جو اوباما کی ایڈوائزر ہے وہ بھی تھی اور بہت سے لیڈر تھے, اور ان سب نے یہی بات کی کہ ہمیں اس چیز کو برداشت نہیں کرنا ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو برداشت نہیں کر رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ اس کی تربیت لوگوں کو دینی ہے. یہ تربیت نہیں ہے, آپ ایک دو دن کے اندر ان کی ٹریننگ تو کوئی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک ملک میں یعنی ہمارے سیاہ فام لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایک نفرت, اور اس ملک میں جو الیکشن ہوا ہمارے اوباما اپنے ٹرمپ صاحب کا, بیسیکلی وہ اسی بیس کے اوپر ہوا کہ وائٹ امریکہ کو جگانا تھا, اس کو اوپر لانا تھا, اور یہ پروگرام جو روزین کا تھا وہ بھی مور اور لیس ایک وائٹ فیملی ہے, اس کی جو چپکلشیں یا ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر یہ پورا ڈراما تھا, اور بہت ہی اچھا تھا, لوگ بہت پسند کر رہے تھے, لیکن ایک حماقت اس نے کر دی ٹویٹر کے اوپر, اس کے خلاف مسلمانوں سے, اور ایپس کی لڑکی کہہ دیا اس کو کیا کہہ دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس ملک میں اب یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے یہاں کے اوپر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر سخت یعنی ایکشن لیے جا رہے ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے.
بالکل, میرا خیال ہے. اور ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں بلاگر عدنان عادل نے جوائن کیا ہے. انٹرنیٹ پر رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. عدنان عادل, آپ بتائیے کہ یہ ٹویٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے, صدر ٹرمپ بھی خود بھی بہت ٹویٹ کرتے ہیں, لیکن روزین بار نے کل جو ٹویٹ کیا اس کی وجہ سے اس کی نوکری چلی گئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے بعد سے انہوں نے 100 مرتبہ مزید ٹویٹ کیے ہیں, اور اب مزید میڈیا ان کا مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جس طرح کی گولی کھائی تھی نیند کی, اس کی وجہ سے جو ہے میں نے اس طرح کی باتیں کی. آپ بتائیے انٹرنیٹ کے زمانہ جو ہے وہ اب کس حد تک لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے.
جی بالکل, اصل میں بات یہ ہے کہ روزین جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں ریسسٹ نہیں ہوں, نسل پرست نہیں ہوں, بلکہ بے وقوف ہوں, ایڈیٹ ہوں, اور میں نے غلطی کی ہے. انہوں نے معذرت بھی کر لی لیکن ان کا شو پھر بھی کینسل ہو گیا. اصل میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ساری جو الیکشن کیمپین تھی وہ بھی انہی جذبات کو ابھارنے پر مبنی تھی کہ وائٹ ریسسٹ جو جذبات ہیں ان کو انہوں نے ابھارا, اور ان کی جو فیئرز ہیں, ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں وائٹ مین کی, اس کو اس طرح انہوں نے کھیلا کہ ان کے حق میں ایک لہر آئی. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں افریقن کنٹریز کو اور ہیٹی کو شٹ ہول کنٹریز کہا تھا, اور وہ بلیکس کو لیزی کہتے تھے. انہوں نے اپنی کیمپین میں جو میکسیکنز تھے ان کو ریٹسٹ کہا. پھر اسلام کا جو انہوں نے اینٹی اسلام ایک بائس جو تھا اس نے انہوں نے وہ ابھارا اور کہا کہ اسلام ہیٹس اس. تو صدر ٹرمپ کا تو کچھ نہیں ہو سکا, لیکن وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ ہے اس کی طاقت یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے منفی خیالات رکھتے ہیں اور امتیازی نظریے رکھتے ہیں, جو دوسروں کو ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے کمتر سمجھنا یا اس کے خلاف امتیاز برتنا. تو اس کے خلاف امریکہ کے اندر بہت بڑی لہر ہے. تو اس کا یہ حصہ ہے کہ جب وہ ٹرمپ اتنا ان پہ تنقید کی جا رہی ہے, اگر وہ خود وہ جو اے بی سی میں پروگرام کرنے والی خاتون ہیں ان پہ اگر ایکشن نہ لیا جاتا تو پھر وہ مورل اتھارٹی نہ رہتی, وہ اخلاقی ہائی گراؤنڈ نہ رہتی. وہ کس بنیاد پہ ٹرمپ پہ تنقید کرتے یا ان لوگوں پہ تنقید کرتے جو کہ ریسسٹ اور وائٹ سپریمیسی کے جذبات کو ابھار رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے یہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیے کہ یورپ میں بھی جو فار رائٹ کی پارٹیز ہیں انہوں نے الیکشن میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور جرمنی میں بھی ان کا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھار ہوا ہے, اٹلی میں بھی ہوا ہے, پولینڈ میں بھی ہوا ہے, اور یہ کوئی 8-10% ووٹ وہ مختلف یورپی ملکوں میں لے رہی ہیں. تو پوری دنیا میں ایک لہر ہے. ایک طرف تو گلوبلائزیشن ہے کہ دنیا ایک ہو رہی ہے, سکڑ رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے باؤنڈریز جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ میں سکڑ رہے ہیں, وہ باہر کی دنیا کو, امیگرینٹس کو, مسلمانوں کو ایک خوف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سارے اس کے خلاف ایک جو ڈیسنٹ طبقات ہیں اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انسان دوستی پہ مبنی ایک نفیس معاشرہ وجود میں آئے, انہوں نے جو کیمپین چلائی, اب اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے یہ جو پروڈیوسر ہیں روزین, ان کے اس کے اوپر ریئیکشن آتا, اور یہ بالکل صحیح ہوا کیونکہ اب آئندہ جو بھی لوگ ہیں اس کاروبار سے وابستہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کوئی ایسی غیر احتیاط یا غیر محتاط حرکت کریں.
تو فیل صاحب, آپ بتائیے, ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی میڈیا سے وابستہ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک زمانہ تھا کہ روزین کی تعریف بھی کی. اس وقت جب انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کر کچھ بھی نہیں کہا؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اب تک انہوں نے میڈیا میں کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں.
نہیں, بھائی پہلے تو بہت تعریف کی تھی انہوں نے روزین کی, اور لوگ بھی کہتے ہیں جن لوگوں نے پروگرام ان کے دیکھے, میں نے تو نہیں دیکھا ہے, وہ لوگ بھی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے 10 ملین لوگ اس کے پروگرام کو واچ کرتے تھے, بہت ہی زیادہ مقبول پروگرام تھا. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹرمپ صاحب بالکل خاموش ہیں, کوئی بات انہوں نے نہیں کی. میرا خیال ہے کہ مشورے کر رہے ہوں گے یا ٹویٹ کے اوپر پھر وہ آ جائیں گے کچھ بول دیں گے, تو ان سے کسی چیز کی بھی توقع کی جا سکتی ہے چونکہ وہ اسی قسم کی ساری باتیں کرتے ہیں, اور لوگ منتظر ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو وہ بولیں گے, اور کیا بولیں گے اب اس کا انتظار رہے گا, اور دیکھیں گے کہ وہ کیا اس کے اوپر اپنا بیان دیتے ہیں.
اور سننے والوں کو یہ بتائیے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سرکار کی نسبت کمپنیاں جو ہیں وہ آگے آگے ہیں نسلی امتیاز کے خلاف. خاص طور پہ کل بھی ایک واقعہ ہوا جس میں دو سیاہ فام افراد ہیں جن کو پولیس نے سٹار بکس سے نکال دیا, اور پھر سٹار بکس کو بند کر دیا گیا, اور پھر ان کے ملازمین کو تربیت دی گئی کہ وہ نسلی امتیاز سے گریز کریں. آپ کمپنیوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ سرکار کی نسبت کیوں آگے آگے نظر آتے ہیں.
نہیں, ان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن چونکہ جو سٹار بکس ہے بہت بڑا ادارہ ہے, اگر اس قسم کی حرکتیں کی گئیں اور اس سے منفی رد عمل لوگوں میں ہوا تو لوگ اس جانا بند کر دیں گے, تو اس کے تو بزنس ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بہت محتاط ہیں کہ کوئی ایسی حرکت ان کے ادارے میں نہ کی جائے جس سے ان کے اوپر منفی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں اور لوگ بائیک آؤٹ کر دیں ان کا اور وہاں جانا بند کر دیں, چونکہ تو سارا یہ تو کافی پلاتے ہیں اور اتنی بڑی بزنس ہے ان کی. تو اگر لوگوں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم اس میں نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے. اسی لیے کل بہت بڑا پروگرام تھا ایم ایس این بی سی پہ, اور جیرٹ اور سارے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے, اور جو کالوں کے لیڈرز تھے بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, اور بلکہ ایک لڑکی جو بولی اس سے مجھے خوش کر دیا, کہنے کہ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ کب وائٹ لوگ کھڑے ہوں گے ہماری سپورٹ میں, ابھی تک نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہے تکلیف ہمارے جو سیاہ فام لوگ ہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے, پولیس جس طرح سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, حالانکہ کوئی تھوڑی بہت ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہوگی, لیکن پولیس جس طرح سے ان کو کرش کر رہی ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے, اور ہم لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, مگر ایک ملک کا نظام ہے, ابھی تک ملک کا نظام یہ بدلا نہیں ہے, اور یہاں کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں, افریقن امریکن کے خلاف زیادتی ہوتی ہے اور ان کو جس طرح سے بے دردی سے مار دیتے ہیں یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا, اور جو ان کے ساتھ اتنی زیادہ تکلیف دے ان کو سزائیں دیتے ہیں. تو خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اور اس کو زیادہ تشہیر کرنے سے لوگوں کے اوپر فرق آئے گا اور لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ان کے بزنس پہ اثر انداز ہوگا.
بالکل, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی عدنان عادل سے. عدنان عادل, آپ جانتے ہیں کہ سٹار بکس کی جو ہیں دکانیں ساری دنیا میں موجود ہیں اور ہر رنگ و نسل کے لوگ کافی پیتے ہیں, ایسے میں اگر سٹار بکس نے یہ کام نہیں کیا تو ان کی بین الاقوامی سطح پر ساکھ کتنی متاثر ہوگی؟
جی بالکل, بہت زیادہ متاثر ہوگی. اور آپ یہ دیکھیے کہ سٹار بکس جو کافی پیتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ذرا اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور وہ تو بہت زیادہ اس بارے میں حساس ہیں نسلی امتیاز جیسے معاملے پر. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ روزین نے جو لکھا وہ کتنا ہی مطلب ہے کہ بہت ہی شرمناک تھا کہ اگر مسلم برادرہڈ اور جو پلینٹ آف دا ایپس ہے ان کے کبھی بچہ ہو تو وہ انہوں نے وہ جو ایک بلیک وومن تھی
ویلری جیرٹ, اور وہ بلیک بھی نہیں ہے اصل میں, یہی دلچسپ بات ہے. جی جی,
تو اتنا گھناؤنا قسم کی بات, کوئی نیند نیند میں یہ تو بہانہ بنا رہی ہیں وہ, یہ ان کے بہت ہی انر موسٹ سے نکلی ہوئی بات ہے جو انہوں نے لکھی. اور اب یہ دیکھیے کہ اگر اس پہ دنیا ریئیکٹ نہ کرے اور یہ سلسلہ چل جائے تو اب یہ تو گلوبلائز ورلڈ ہے، پورے امریکہ کی پوری دنیا میں سرمایہ کاری ہے، امریکہ کے ٹریلینز آف ڈالر پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو پورا دنیا کا فائنانشیل سسٹم اتنا آپس میں جڑا ہوا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اگر وہ اس بارے میں سینسیٹیو نہ ہوں. بہت اہم ہے، اور پھر معاشروں کو پیسفل بھی تو رہنا ہے نا.
بہت شکریہ. جیسے آپ سن رہے ہیں کہ موسیقی شروع ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے بلاگنگ ایکٹیوسٹ عدنان عادل، جبکہ یہاں تھے کمیونٹی میں متحرک نفیل احمد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن، پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے دیہی علاقوں میں بچوں کی شادیوں کی روک تھام میں پولیس کا کردار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں خصوصی طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں بچوں کی شادیوں کے بل کی منظوری کے بعد اب شادی کے لیے 18 سال عمر کی قید لازم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دیہاتوں میں بچپن کی شادیوں کا سلسلہ جاری ہے.
15 سال، 14 سال، 13 سال، یہی عمر ہے ہمارے گاؤں کی جو شادیاں کراتی ہیں بچوں کی، اور ہمارے گھر میں اپنے گھر میں جو کزن ہے ان لوگوں کی بھی.
سندھ میں بچپن کی شادیوں کے قانون پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے، اس بارے میں صوبے سندھ کے علاقے دادو ڈسٹرکٹ میں خواتین کے تھانے کی ایس ایچ او بے نظیر جمالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
جو شادیاں ہوتی ہیں وہ رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، عموماً جو ہمارے ولیجز ہیں وہ کاچے سائڈ، وہاں پہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم وہاں آتے ہیں اور وہ لڑکی کو ریکور کروا کے پھر کورٹ میں پیش کرتے ہیں. میرا تھانہ چل رہا ہے 3 سال سے، تو 10-12 ایسے شادیاں رکوا چکے ہیں ہم.
جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں بچوں کی ان شادیوں کی پیشگی اطلاع کیسے ملتی ہے تو بے نظیر جمالی نے بتایا،
گاؤں کے کوئی لوگ، کبھی کوئی صحافی میسج کر دیتا ہے، کبھی بھائی، کبھی وہ لڑکی کہیں سے موبائل بیچاری وہ لے لیتی ہے، وہ کر دیتی ہے، تو ایک میسج آتا ہے میری طرف تو میں چلی جاتی ہوں.
بے نظیر جمالی نے بتایا کہ بچوں کی شادیوں کے قانون کے نفاذ کے باوجود اس کے عمل درآمد کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بچیاں اور بچے عدالت میں اپنے والدین کے خلاف گواہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے والدین یا عزیز و قارب یا زبردستی شادیاں کروانے والے سزا سے بچ جاتے ہیں.
سزائیں ابھی تک آئی نہیں، کیونکہ وہ کیا کرے بیچاری لڑکی، وہ گھر والوں کے خلاف بیان دیتی نہیں ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ کورٹ ان سے لکھوا لیتی ہے کہ جب یہ جوان ہو تب جا کے آپ اس کی شادی کروانا، تب تک یہ پابند ہوتے ہیں کورٹ میں کہ بھئی نہیں کروائیں گے چھوٹی عمر میں شادی. کورٹیں مطلب سزا نہیں دیتی ہیں، بس وہ باؤنڈ کر کے چھوڑ دیتی ہیں. یہاں سزا ہے، اس کے باپ کو سزا مل سکتی ہے، اس دلہے کو سزا مل سکتی ہے، 3-4 سال سزا اگر کورٹ دے تو دے سکتی ہے اس پہ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی ان کے خلاف بیان دے تو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ دیتی نہیں ہے بیان.
دادو سندھ کی روزینہ وہ باہمت لڑکی تھی جو 13-14 سال کی عمر میں اپنی طے شدہ شادی رکوانے کے لیے ڈٹ گئی اور اپنے والدہ کی مدد سے اس فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئیں.
میری شادی کروانے والے ہی تھے، لیکن میں نے کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں روتی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی امی کو کہا کہ اگر میرا ابو ہوتا تو وہ میری شادی نہ کرواتا، میں بھی میری خواہش دیکھتا ہے، میں بھی میں جو آگے بڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میری امی تھی جو ایک وقت میں ہی ہر بات کو سمجھ گئی اور میرا ساتھ دیا. تو میں نے سی ایم ڈبلیو کا کورس کیا، 18 منتھ کا تھا وہ. اب یہی ہے کہ میں کلینک کھولوں گی مڈ وائف کا اپنے گھر کے آس پاس یہیں پہ. نرسنگ کا کورس کا بھی سوچا ہے 3 سال کا وہ بھی.
دادو کی روزینہ کا کہنا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی کم عمری کی شادی کے خلاف ڈٹ جائیں تو ان کے بچے اپنی زندگی کے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں.
میں اس کو یہی کہوں گی کہ اب لڑکیاں ہیں جو کہ ان کو شادی تو کرنی ہوتی ہے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ پہلے اس کا فیوچر بنائیں, اس کو پہلے پڑھائیں لکھائیں آگے بڑھائیں. لڑکا ہوتا ہے اس کے فیوچر کا تو سب لوگ سوچتے ہیں, لیکن لڑکی کے فیوچر کا کوئی نہیں سوچتا ہے. یہ والدین جو ہے نا وہ اگر اپنی بچوں کا خود ساتھ دیں تو دوسروں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بچوں کی شادی کرائیں. یہ ہمارے اپنے گاؤں میں ہوتا رہتا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا رہتا ہے, لیکن ہم کچھ تو کچھ ہیں جو یہ کرتی ہے کہ شادیاں رکا دیتی ہے, لیکن اتنا نہیں ہے کہ بہت ساری لڑکیاں کی شادی ہو رہی ہے.
سندھ کے دیہاتوں میں بچپن کی شادیوں کی روک تھام کے لیے روزینہ جیسی بچیوں اور بے نظیر جیسی پولیس اہلکاروں کی کوششیں جاری ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا پر اس مسئلے کے نقصانات سے آگاہی کی بھرپور مہم چلائی جائے, دیہی نکاح خانوں کے لیے اس قانون کے بارے میں تربیتی ورکشاپس کا اہتمام ہو, اور نوجوانوں کی تنظیمیں اور خود بچے خود اپنی طے شدہ شادی کی اطلاع مقامی تھانوں یا میڈیا تک پہنچائیں تاکہ کوئی بھی بروقت کاروائی انہیں اس فرسودہ روایت کا نشانہ بننے سے بچا سکے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.